الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أخوانهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أذني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة كهف کے بارے میں یہ بات فرض کی جا چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کی روشنی میں دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے یہ سورت جو ہے بہت مؤثر ہے، مفید ہے. صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ جمعے کے روز اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. دجالی فتنے کے بارے میں گفتگو کل ہو چکی ہے، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. یہ دجل سے ہے، دجل کا مطلب فریب اور دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی جو خود قرآن کی روح سے مداؤ غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. یہاں کی زیب و زینت انسان کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے. جسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کسی کے اندر وہ مگن ہے، ساری توجہ اسی کی طرف ہے، اسی کی رانائیاں اور اسی کے فوائد سمیٹنے کی طرف توجہ ہے. یہ دجل اور یہ فریب اور دنیا کی زیب و زینت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور ہم بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کا جو عروج ہے، اس سے پہلے کا دور آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں اور اب کا دور جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو دنیا کی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. ساری توجہ انسان کی اسی طرف ہے کہ کس طرح دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اسے دلچسپ اور پرکشش بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ مناسب ہے. تو یہ ایک پہلو یہ ہے. اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ بدقسمتی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی جن قوتوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اس میں مذہب سے دشمنی اور خدا سے دوری جو ہے وہ ان کی ریگولیشن میں سرایت کیے ہوئے ہیں. اور اس کا اصل سبب جو ہے وہ عیسائیوں کا عقیدہ، ابنیت مسیح کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ، جو ایک طویل عرصے تک یورپ کے اندر رکاوٹ بنا رہا. وہ عیسائیت جب تک اس کا ہولڈ تھا باقائیت کا، سائنس کی ترقی کے آگے، فلسفے کی ترقی کے آگے، علم کی ترقی کے آگے، ریسرچ اور تحقیق کے آگے، یہ رکاوٹ اور وہ ڈار کے جس سے یورپ کے جب اسلام جو ہے اس نے دنیا کو یہ سائنسی ترقی کا راستہ دکھایا تھا. بات کہ جب اس جکڑ بندی سے نکلے ہیں اہل یورپ، تو مذہب کو اٹھا کے انہوں نے اٹلانٹک اوشن میں پھینک دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اللہ سے دوری اور مذہبی تصورات سے، آخرت سے دوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس جدید جو سائنسی ترقی ہے اس کی بنیاد کے اندر جو ہے یہ چیزیں راسخ ہیں، موجود ہیں، پیوست ہیں. چنانچہ یہ دجل ہے اب کہ یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کی پہچان میں. ورنہ تو یہ ہے کہ کائنات میں جتنا انسان غور کرے مظاہر فطرت میں، اتنا ہی اس کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جو مسبب الاسباب ہے اس سب کے پیچھے کوئی ایک ہستی ہے، ایک قوت ہے، ایک مشیت کار فرما ہے، ایک حکمت ہے جس کی یہ ساری جو ہے اس کے مظاہر ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اس سے انسان نے دانستہ آنکھ بند کر لی کہ یہ مذہب کے اندر جب تک ہم رہے اور اس کی بحثوں میں الجھے رہے تو ہم کوئی ترقی نہیں کر سکے اور آپس میں جھگڑتے رہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب واقعی ایسا تھا, وہ جو پاپائیت انہوں نے اختیار کی اور پولیزم, وہ واقعی ایسا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا. جبکہ اسلام کا معاملہ بڑا مختلف ہے, وہ تو انکریج کرتا ہے, ذرا غور کرو زمین و آسمان میں, یہ سماعت اور بصارت ہے, اس کو استعمال کرو, عقل کو استعمال کرو. ولا تقتم ما ليس لك به علم, یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن اس کی طرف اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن وہ مذہب, وہ تصور ریلیجن جو ہے, وہ کیونکہ واقعتاً اس کی نوعیت ایسی تھی, لہٰذا یہ قوتیں جو ابری ہیں یہ مذہب اور دین سے دشمنی والی قوتیں ہیں, اور بدقسمتی سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہود. اور یہود کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نوع انسانی سے انتقام بھی لینا چاہتے ہیں, ان کے اندر تکبر بھی ہے, حسد بھی ہے, وہ شیطان کے اور اصل اوصاف جن کی وجہ سے وہ ابلیس جو کہیں فرشتوں تک پہنچا ہوا تھا وہ اب مردود قرار پایا, وہ تمام صفات ان کے اندر جو موجود ہیں جو اصل بنیادی اہمیت کے حامل ہیں, تو اب وہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں, اور جو کرسچین ورلڈ ہے وہ ان کی اعلی کار ہے سب سے بڑی, اور سارے سورسز ریسورسز قوت کے سرچشمے, وہ چاہے فراغ کے ہوں چاہے اور جو ہے وہ توانائی کے ذخیرے ہوں. یہ عراق کا حملہ بھی اسی لیے تھا کہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا امریکہ. ایک تیر سے دو شکار کیے گئے, یہ بہت بڑا کیونکہ یہاں پر ذخائر ہیں عراق کے اندر, ان پر قبضہ ہوگا امریکہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسرائیل کا اپنا جو ہے وہ الو سیدھا ہوتا تھا کہ وہ عراقیوں سے دشمنی رکھتے ہیں اسرائیلی یہودی بہت شدید, اور انہیں اندیشہ ان سے ہی ہے کہ آئندہ بھی ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو یہ سارا جو کچھ کیا گیا ہے یہ اسی کا حصہ ہے. اب جو حق و باطل کا آخری مارکا ہونا ہے اس میں یہ شیطانی قوتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں, بہت زیادہ طاقتور. دوسرے لفظوں میں کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ پورے طور پر کھل کھیلنے کا موقع دے رہا ہے کہ جو کچھ جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہ ایک دفعہ چلا جائے, اور پھر اس کے اہل حق کی آزمائش بہت سخت, بہت سخت. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں ہماری پٹائی بھی ہونی ہے. مسلمانوں نے جو اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے, اب ایک دور تھا کہ سب کولونیل رول تھا پورے مسلم ورلڈ پر, لیکن اب 50-60 برس ہونے کو آئے ہیں کہ تمام مسلمان ملک جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں, آزاد ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم اور غالب نہیں کیا گیا, بلکہ وہی جو سرمایہ دارانہ اور جو ملوکیت کا نظام ہے یا کہیں فیوڈل سسٹم ہے, وہ جو پہلے سے تھا جو شریعت اسلام کے خلاف تھے, اسی کو ابھی تک انٹیکٹ رکھا گیا ہے تمام اسلامی ممالک میں. یہ اللہ سے دین کے ساتھ غداری اور بے وفائی نہیں, تو اب کیا اس کی سزا مسلمانوں کو ملنی شروع ہو چکی ہے اور ابھی اور ملنی ہے, اور یہی دجال فتنہ ہے جو اس وقت قہر بن کر مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے. اور اس نے لفظ دجال کو پہچان لی دی ہے, دجال جو ہے وہ مسیح الدجال ہوگا, وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا, ایک شخص بھی ہوگا ان کے اندر کوئی ایک نمائندہ, وہ یہودیوں میں سے ہوگا, وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح الدجال ہوں, میں مسیح ہوں, یعنی جس مسیح نے آنا تھا جس کا انتظار کر رہے ہیں عیسائی بھی اور یہودی بھی اور مسلمان بھی اس انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کا, اس لیے کہ وہ ہونا ہے. لیکن وہ جھوٹا مدعی بن کر کھڑا ہوگا اور پھر لیڈ کرے گا یہود کو, اور ان کے پیچھے سب کے سب عیسائی ورلڈ. اور یہ حق و باطل کا آخری مارکا جو ہونا ہے وہ سابقہ امتوں اور اس موجودہ امت مسلمہ کے درمیان, اس میں بالآخر تو اسلام کا غلبہ ہوگا, لیکن درمیان میں کتنے مراحل آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے, اور کتنی ابھی ہماری پٹائی ہونی ہے اور کتنی ہمیں سزا ملنی ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے. لیکن اصل چاہیے کہ یہ مادہ اور مادے کے قوانین اور مادے کے خواص یہ اٹل ہیں, یہ یقینی ہیں, ان کے پیچھے جو ہے مسبب الاسباب کوئی اور ہستی ہے, جو ان قوانین میں فطرت کو جس نے بنایا وہ اس کے اندر ادلو بدل بھی کر سکتی ہے, وہ جیسے چاہے, وہ چاہے تو پانی جو ہے وہ اپنی سطح ہموار نہ رکھے, کھڑا ہو جائے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, وہ چاہے تو آگ جو ہے وہ جلائے نہیں بلکہ ٹھنڈی پڑ جائے, اس کو قدرت حاصل ہے. لیکن اس سائنسی اور ٹیکنالوجی کی دور میں یہ چیز ذہنوں میں راسخ ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ قوانین اٹل ہیں, حتمی ہے, یقینی ہے, اور ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے, چاہے ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارا اصل ایمان مادے پر ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم نے عملاً عضو معطل بنا کر ایک طرف رکھا ہوا, سارا بھروسہ سارا تکیہ جو ہے وہ اس وقت مادے پر ہے, مادی اسباب و وسائل پر ہے. اور یہ ابو جو آ رہا ہے اس کے اندر یہی بات آئے گی. تمثیل کی روشنی میں دو اصحاب کا قصہ ہے جن میں سے ایک کے پاس اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی, مال و اسباب دنیاوی سے نوازا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ ایک درویش تھا, اللہ والا تھا. ان دونوں کے قصے میں اصل میں یہی پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے کہ اصل بھروسے کی لائق ذات اللہ کی ہے. یہ مادی اسباب و وسائل میں اگر ان پر بھروسہ کیا تو یہ بھی شرک ہے. یہ ہے میسج جو آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, اے نبی ذرا ان کو ان کے سامنے بیان کیجیے دو افراد کی مثال. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا کیے تھے, وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, اور ہم نے انہیں گھیرا تھا کھجوروں کی قطاروں سے, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور دونوں باغات کے درمیان جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی, یعنی وہ باغات بھی ہیں, انگور اور کھجور جو ہے وہاں سے حاصل ہو رہی ہے, اور درمیان میں جو جگہ ہے اس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے. یہ اصل میں ایک آئیڈیل سچویشن تھی جو اہل عرب کے نزدیک ہو سکتی تھی, اور طائف کے اندر یہ معاملہ تھا. چنانچہ عرب سردار جو ہیں بڑے بڑے قریش کے, ان کی زمینیں طائف میں تھی, وہاں ان کے باغات تھے, اور سب سے زیادہ جو پیئنگ کراپ تھی وہ ان کی وہ یہی انگور کی فصل. تو انگور کے باغات اور ان کو گھیرا ہوا ہو کھجوروں نے ہوا توڑ کے طور پر, دو فائدے ہیں, کھجور کی فصل بھی حاصل ہو رہی ہے اور ہوا توڑ بھی ہے, وہ جھکڑ اور آندھی کے لیے رکاوٹ بھی ہے, اور پھر یہ ہے کہ درمیان میں وہاں پر کھیتی باڑی بھی ہے, فصلیں بھی لی جا رہی ہیں, سبزیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ ایک آئیڈیل ایک تصور تھا ان کے ذہن میں, اعلیٰ ترین جو صورتحال ہو سکتی تھی. کل کل جنتیں یہاں تک اکولہا, وہ دونوں باغات جو ہیں وہ اپنا پھل اور میوہ لے کے آتے تھے, یعنی خوب فصل ہوتی تھی, خوب ان کے اوپر پھل آتا تھا, ولم تظلم منہ شیئا, اور اس میں کچھ گھٹاتے نہیں تھے, بھرپور فصل. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, اور ہم نے ان کے درمیان میں سے ایک نہر ایک ندی بھی جاری کر دی تھی. یہ ہے اصل میں, اب بات مکمل ہو گئی, یعنی اریگیشن کے لیے اس کا اپنا نظام ہے, چشمہ بہ رہا ہے تو ندی رواں ہے, اور پورا انتظام گویا کہ موجود ہے. یہ ہے بہترین شکل جو وہاں پر ہو سکتی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اس شخص کو اللہ نے اولاد بھی دی تھی, اس کے لیے ثمر تھا. ایک تو ثمر وہ تھا جو اسے باغات سے اور کھیتوں سے حاصل ہو رہا تھا, اور ایک ثمر اس کی اولاد, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے خاص نعمت کی تھی. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, تو وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے, اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا, گفتگو کر رہا تھا, انا اکثر ان کا بار ہوں آس نفا. اب وہ شخص جو ہے اللہ والا درویش ہے, وہ فقراء میں سے ہے, اس کو مال و دولت دنیاوی سے کوئی حصہ نہیں ملا. اب وہ دونوں جا رہے ہیں, اور اس نے مالدار شخص نے اسے کہا کہ میں تم سے بڑھ کر ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی, میری اولاد بھی زیادہ ہے, میرے دوست احباب کا حلقہ بھی زیادہ وسیع ہے, میرا جتھا بھی مضبوط ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں, اور وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا, یعنی اس وقت اس کے اوپر ایک نشہ سوار تھا, اس مال و دولت کا اور جو حیثیت اللہ نے اسے دی تھی. اس کے پہلے جملے سے ہی نظر آ رہا ہے کہ میں تم سے بڑھ کر ہوں, ایک تکبر اور غرور کا احساس تھا اسے ان چیزوں پر جو اسے اللہ نے اس دنیا میں دے دی تھی. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے. یہ جملہ بہت اہم ہے, یعنی یہ اس میں اس کے انتظامات ہیں پورے مضبوط ہیں, پانی کا اپنا نظام ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں سے دانا پڑے یا بارش کا انتظار ہو کہ وہ بارش سے پانی ملے اور کہیں قحط سالی ہو جائے. تو اریگیشن کا سسٹم اپنا ہے, اور پھر ہوا توڑ کے طور پر کھجور کے جو ہیں جھنڈ ہیں اس میں جو ہے اطراف میں, تو یہ باغ تباہ نہیں ہو سکتا, اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی. وما اظن الساعة قائمة, وہ اسی ترنگ میں اس نے یہ بات بھی کہی, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کوئی آنے والی ہے. یہی دنیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں, انہی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں سکتا. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، نوٹ کیجئے کہ اللہ کو بھی وہ مان رہا ہے، اپنے رب کی بات بھی کرتا ہے، قیامت سے بھی پورا انکار نہیں کیا، اگر میں لوٹا دیا گیا، یعنی اگر یہ بات سچ ہے کہ قیامت ہونی ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر وہاں پاؤں گا وہاں پہنچ کر. یہ اصل میں شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اور یہ ایک ذہنیت ہے دنیا داروں کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے نوازا ہے، آخر اگر میرا بزنس جو ہے اسٹیبلش ہے، تو کچھ مجھے ہنر صلاحیت ملی ہے، کچھ اللہ کا خاص کرم ہے میرے اندر، کچھ صلاحیت ہے، وقت ہے، کچھ جوہر ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے دنیا میں، تو آخرت میں بھی پھر میرے لیے ہوگا زیادہ نعمتیں پھر مجھے ملیں گی. اگر تو آخرت ہے نہیں، اور ہے بھی تو آخر وہ نعمتیں کس کے لیے؟ جوہر قابل کے لیے ہے نا، تو وہ جوہر ہمارے اندر موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے. یہ ایک ذہنیت ہے جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی. اور اگر ہوں صاحب ہوں وہ یحاذر ہوں، اب دوسرا ساتھی جو ہے اب اس کی باری آئی بات کرنے، اس نے کہا اس سے اپنے اس دوست سے، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کیا تم نے کفر کیا ہے، بلکہ یہاں صحیح ترجمہ ہوگا تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس رب کی. کفر کے دونوں معنی، اس لیے کہ ایک رب کا انکار اس نے نہیں کیا، اس رب کا تم اپنے اس اللہ کا انکار کرتے ہو، بلکہ ناشکری کرتے ہو. الذی خلقک من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تو مٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر نسخے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں صحیح سالم انسان بنا دیا، آدمی بنا دیا. لیکن اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، تم جو کچھ بھی کہو میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی نو کا شرک نہیں کروں گا اپنے رب کے ساتھ. اس بحث کو نوٹ کرتے جائیے، ابھی تک اس نے کوئی دوسرے ساتھی نے کوئی شرکیہ بات نہیں کی ہے، لیکن یہ اس کی ترغیب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو رب مانا ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں. ولو کا دخل سے جن تک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنی باغ میں، قل کا ماشاء اللہ، تیری زبان سے نکلتا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی یہ سب اللہ ہی کا فضل، اس کی رحمت کا نظر ہے، بجائے اس کے کہ یہ میرا ہے اور میں نے اس کو اسٹیبلش کیا، میری مہارت، میرا ہنر، میری محنت. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر وہ کہ اللہ ہی جس کو قوت و طاقت دے. جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے. یہ ہے اصل میں جو مومنانہ ترجیح ہے. ان طرح یہ نہ قدم ان کا معلوم ہوا لگا، اگر تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تم سے کم تر ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی ان یؤتی یعنی خیرا من جنتک، تو کوئی بعید نہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغات عطا کرے گا. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، کوئی بعید نہیں کہ تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی جھونکا آ جائے، کوئی آفت آ جائے. فتصبح صعیدا زلقا، اور وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے. میرا رب اس پر قادر ہے، وہ مجھے عطا کر سکتا ہے، تمہیں محروم بھی کر سکتا ہے. تمہارے سارا توکل ہے اپنے اسباب کے اوپر، تم سمجھتے ہو کہ یہاں آفت نہیں آ سکتی، تباہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے اصل میں قادر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. او یصبح ماؤها غورا، تمہیں بڑا بھروسہ ہے کہ بیچ میں اریگیشن کا نظام بھی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ بالکل گہرا چلا جائے، اتر جائے نیچے، واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو جائے. فلن تستطیع له طلبا، اور پھر تم اس کو حاصل نہ کر سکو، اور اس کو طلب نہ کر سکو، واپس کھینچ کر نہ لا سکو. وحیق بثمری، جیسے اس نے کہا تھا درویش نے، مرد درویش نے، وہی ہوا، اس کا باغ جو ہے تباہ ہوا، کھیت سمیٹ لیا گیا. پھل یعنی این جس میں وہ پھل پر آیا، کوئی آفت سماوی ایسی آئی، کوئی باد سرسر، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی شے کہ اس نے سب تباہ و برباد کر دیا. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کافی افسوس بنتا رہ گیا اس پر کہ جو اس نے انویسٹ کیا تھا, جو خرچ کیا تھا اس کے اندر. اس کی انویسٹمنٹ ایک تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی تجارت کے لیے اس نے پیسہ لگایا وہ تو لگایا, جو محنت اس کی ہوگی اصل انویسٹمنٹ تو وہ ہے. وہی اقابیت اعلیٰ عروشیہ, اور وہ باغ چونکہ انگوروں کا تھا تو وہ جو سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا ہے, وہ جو بنائے جاتے ہیں اس میں اس کو سپورٹ دی جاتی ہے, اس سپورٹ سمیت وہ سارا باغ جو ہے وہ اونڈا پڑا ہوا تھا, اب اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ حسرت سے کفی افسوس بن رہا ہے. وہ یقول یاد ای تنین مشرق جو رب کی احدا, اور وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. یہ کہاں ہے شرک کے سارے رکوع میں؟ کہیں اس نے اپنے معبودان باطل کو نہیں پکارا؟ کہیں اس نے کہا نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کی اور بھی ہستیاں بااختیار ہیں, وہ مجھے چھڑا لیں گی, وہ میرا جو ہے میری مشکل کشا ہیں, حالت روا ہیں؟ یہ شرک ہے مادے پر, مادی وسائل پر اور دنیا پر بھروسہ اور توکل اور اللہ کو بلا دینا. میرا یہ بات تباہ نہیں ہو سکتا, ان مادی وسائل پر سارا توکل ہے اس کا, اور یہی مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک. آج یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر اس کے آگے سجدہ ریز ہوں, وہ تو ہندوستان میں بھی آپ کو بہت چھوٹی سی اقلیت ملے گی جو ایسا کرتے ہوں گے, ہندوؤں میں اب وہ دور ختم ہو گیا. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساتھی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کی عادت نے ترشوائے صنم اور. تو اس دور کا جو صنم ہے سب سے بڑا صنم وہ مادہ ہے, بت, کہ سارا بھروسہ اسی پر ہے, پیسہ, مال, اسباب, اور یہ کہ یہ مصحف الاسباب بھی کوئی پیچھے ہے, ہمارا جو ارادہ کرے اس کے آڑے کوئی اور بھی آ سکتا ہے. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, پیمانہ ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس مادی وسائل کیا ہیں, اسی کی روشنی میں ہماری پلاننگ ہوتی ہے, اسی کی روشنی میں ہم جو ہے سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, اپنا برا بھلا, نفع نقصان. کوئی اور ہستی بھی ہے جو بیچ میں دخیل ہو سکتی ہے, وہ تو ہماری نظروں میں ہے ہی. یہ دگل اس لیے ہے کہ اس سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بارش بھی ہم برسا سکتے ہیں, اور انتظام جو ہے کسی چیز کو بچانے کا اور بھی کر سکتے ہیں, زلزلے سے بچانے کا انتظام بھی ہمیں آ گیا ہے, کوئی آسمانی آفت اور آئے اس کے سے بھی بچانے کا جو ہے سامان کر لیا ہے, اور بزنس کے لیے اگر اور سارے سب کچھ کر کے بھی آخری حلوہ بھی ہم نے کیا کہ انشورنس کا بھی ایک نظام بنا دیا کہ چلو تباہ بھی ہو جائے گا تو وہاں سے ریکوری مل جائے گی. ہم نے بڑا مضبوط کر لیا نظام کہ اللہ تعالیٰ اس میں داخل نہ ہو سکے, چنانچہ ہماری نظر اس سے آگے نہیں جاتی. یہ دجن ہے, یہ فریب ہے, اور یہ فریب اس وقت اتنا نہیں تھا, اس وقت لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ اچانک کوئی آفت آئی, بعد سفر آیا. ابھی ایک شخص جو ہے وہ امیر تھا, آج بالکل ہاتھ ہے. آج بادشاہ نے سرمایہ نے اپنے تحفظ کے بھی طریقے نکال لیے, یہ کیپیٹلزم جو ہے اس میں سارا یہی ہے, سرمایہ کو تحفظ ملے. تو ہر طرف سے منصوبہ بندی ایسی ہو رہی ہے کہ انسان کا ذہن ادھر جائے نہ, اور اسی دنیا کی رنگا رنگی دیب و زینت اور یہاں کے وسائل, یہاں کے اسباب, یہاں کا جو میٹیریل سسٹم ہے, اور وہ سوچ یہی تک سارا کا سارا محدود ہو جائے. تو جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا کہ توکل اللہ کے ذات پر, ہماری کوشش ہوگی, ہم ارادہ کریں گے لیکن کہیں گے کہ کل ہم یہ کر لیں گے اگر اللہ نے چاہا. جو کچھ ہم سے دم پڑا ہے وہ ہمارے اپنے بل پر نہیں ہوا, یہ اللہ کی توفیق سے ہوا, یہ سوچ نہیں رہی. تو مادہ اس مقام پر آ گیا ہے جہاں پر کہ اللہ کو ہونا چاہیے تھا, اور یہ شرک ہے سب سے بڑا اس دور. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ, اور پھر کوئی اس کے لیے کوئی جماعت, کوئی جتھا نہیں تھا جو اللہ کی سے اس کو بچاتا, مدد کرتا اس کی اللہ کے مقابلے میں. یعنی جب اللہ کا فیصلہ آیا اس کے باغ پر عذاب بھیجنے کا تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا. وما کان منتصرا, اور وہ نہ خود ہوا اس قابل کہ اللہ سے بدلہ لے سکتا, انتقام لے سکتا. ہنالک الولایۃ للہ بالحق, یا یہاں اس دنیا میں اس کائنات میں ولایت اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے جو الحق، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں نہیں، اختیار تو کسی اور کے پاس ہے، اختیار افریقہ کے پاس ہے، اختیار آئی ایم ایف کے پاس ہے، اختیار ورلڈ بینک کے پاس ہے، اختیار یو این او کے پاس ہے، اختیار تو ان کے پاس ہے، لہذا ہم نہ چاہتے وہ بھی امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، وہ چوائس نہیں ہے. ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے 9/11 کو امریکہ کے آگے گھٹنے نہ ٹیکتے تو کیا ہوگا، ساری کیلکولیشن کیا ہے، امریکہ کی طاقت کتنی ہے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہمارے پیچھے کون ہے اور امریکہ کے پیچھے کون ہے، وہ تو ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لا رہا ہے، کوالیشن بنا لی ہے، یہ کیا ہے، اپروچ کون سی ہے، یہ چیز کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ کے اوپر اللہ کی تعلیمات اللہ کی ہدایات اس پر عمل کریں، یہ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہمارے نزدیک پارٹی نمبر ون وہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، امریکہ کی کیا حیثیت ہے، یہ سول سپریم پاور آف ارتھ تو بن چکا ہے لیکن سول سپریم پاور آف یونیورس تو اللہ ہے، اور اس زمین کی کیا حیثیت ہے اس کائنات کی، ذرہ بھی نہیں، یہ سوچ نہیں. اور یہ سوچ صرف ان میں یہ نہیں کہ اس طبقے میں نہیں ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی میچورٹی کی سوچیں گے. اسلام پسند، نماز روزے کے پابند، لیکن سوچ بھی ہے میٹیریلسٹک ہے بالکل 100%. وہ کہیں گے جی کیا ہوتا آپ بتائیے، اگر ہم وہ اگر کھڑے ہو رہے تو اسٹینڈ لے لیتے تو پھر کیا ہونا تھا، ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، اللہ کو ہم نے نکال بھی دیا اس رشتے میں سے کہ وہ بھی کوئی ہے کوئی طاقت. بات تو بھروسے کی ہے، توکل کس پر ہے، ہاں ایمان ہو اس درجے کا ایمان ہمارے پاس ہے نہیں، مصیبت کی ہے کہ ہم توکل کرتے ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے، آگے حضرت موسیٰ کا بھی پڑھ لیں گے. غار خوف میں کھوجی پہنچ گئے تھے غار کے دہانے تک، سخت ترین چڑھائی چڑھ کر مشقت جھیل کر باہر تک پہنچ گئے، لیکن اندر جھانکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی ہے. کس نے روکا، کیا اتنا جھانکنے میں بھی کوئی ان کا لگتا تھا، کوئی جاتا تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قوم کو لے کر نکلے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوجیں پہنچ گئی ہیں، قوم نے کہا مارے گا پھنس گیا. حضرت موسیٰ نے اطمینان سے کہا، وہ توکل اور یقین تھا نا اللہ کی ذات پر، مسبب الاسباب وہ ہے، راستہ وہ نکالے گا. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ دے گا. تو دیا اس نے جیسے بھی دیا. یہ ہے ماسکا پرستانہ سوچ، تو اس وقت بدقسمتی سے مسلمانوں پر بھی اور پریکٹسنگ مسلمس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اوپر پوری طرح چھائی. یہ ہے دجالی فتنہ، جسے کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سب چڑھ کر بولے. ہماری ساری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ تو کہیں ہے ہی نہیں، اس کو ہم نے سرے سے بے دخل کر دیا. ساری کیلکولیشن جو ہے اس کے بغیر ہوتی ہے، ساری پلاننگ اس کے بغیر ہوتی ہے. تو هنالك الولاية لله الحق، اس کائنات میں اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے جو الحق ہے، لیکن یہ کرٹن بن گیا یہ دجالی فتنہ، یہ تہذیب، وہ تمہیں وہاں تک مان یہاں پہنچتی نہیں. وہ خیر ثوابا، وہی بہترین ہے جو ثواب دینے کے اعتبار سے بھی، وہ خیر عقبا، اور اسی کا دیا ہوا انعام اور بدلہ بھی بہت عمدہ ہے. اضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا، اے نبی ذرا ان کو مثال ان کے سامنے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. یہ بہت اہم مثال ہے دنیا کی زندگی، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی میں اس وقت گزار رہے ہیں. ہے کیا اس کی اصل حقیقت کیا ہے، ایک خاص اینگل سے، ایک خاص ڈائمینشن سے بڑی خوبصورت گزار رہے ہیں. فرمایا کما انزلناہ من السماء، جیسے کہ ہم نے آسمان سے بلندی سے پانی اتارا، بارش برسائی، سکتر و کبھی نبات الارض، اور پھر رل مل کر نکلا اس کے ذریعے سے، اس پانی سے، بارش کے پانی سے سبزہ. فاصبح حشیما، اب وہ فصل نکلی ہے اور وہ پورے ہیجان کو اور پورے جو ہے وہ سرسبزی اور شادابی کے ساتھ جو ہے وہ لہرا رہی ہے. اور پھر پاس بہا سیمن اس کے بعد وہ ہو گئی ہے چورا چورا تزروح الریاح کہ ہوائیں اس کو اڑائے کر رہی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. حیات دنیاوی سے اس کی کیا مشابہت ہے کہ جیسے ایک فصل ہوتی ہے گندم کی فصل ہے چھ مہینے کی, چھ مہینے کے اندر اندر وہ بیج اگچاتی ہے, بیج پھوٹا ہے, کمپن نکلی ہے, پودا نکلا ہے, وہ پورے شباب سے پہنچا ہے, فصل دہلاتی فصل میں تبدیل ہو گئی ہے, اور پھر اس کے اوپر جب وہ پھل آتا ہے یعنی جب وہ گرین لگتے ہیں, اب آہستہ آہستہ اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہوتا ہے, پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے اور زمین پھر ایسے ہی بالکل بنجر بیابان کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے جو کچھ ہفتے پہلے مزین تھی, بڑی دیر و زینت تھی اس کے اندر. چھ مہینے میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. انسانی زندگی کیا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اور خوشی بھی بنائی جاتی ہے, اور مقامات پر قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جب فصل اپجتی ہے تو کسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوا, اپنی جوانی کو پہنچا, پختگی کو پہنچا, اور پھر ادھیڑ عمری, بڑھاپے کے آثار, اور بڑھاپا اپنی عمر پوری کی, اور پھر اسی مٹی میں مل کر پیوند خاک ہو گئے, دفن کر دیے. نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, جیسے وہ فصل عارضی ہے چھ مہینے کی ہے, یا گنے کی فصل ہے وہ ایک سال کی ہے, یا کوئی اور اس سے زیادہ بھی ہوگی, انسانی فصلیں بھی اللہ تعالیٰ یہاں اگا رہا ہے اور اتنا وقت پورا کر کے سارے. انتہائی عارضی زندگی ہے, صرف یہ ہے کہ وہ چھ مہینے سال کی بجائے کوئی چالیس پچاس ساٹھ سال, لیکن یہ کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو بھی آ رہا یہاں پر یہ فصل کٹ گئی ہے, اس سے پہلے کتنی ہزاروں فصلیں کٹ چکی ہیں, اور جو فصل اس وقت لہلہا رہی ہے وہ بھی کچھ دنوں کے بعد کٹ جائے گی, کوئی اور فصل ہوگی. آپ تو دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے, دائمی نہیں ہے, انتہائی ناپائیدار, انتہائی عارضی. یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنا وقت پورا کر کے مہلت عمر جس میں وہ اپنے اس امتحان گاہ میں پرچہ امتحان دے کر رخصت ہوتے ہیں جب چاہتا ہے اللہ بلا لیتا ہے. یہ حیثیت ہے اس کی, اصل زندگی دائمی تو وہ بعد میں آئے گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, لیکن اس عارضی سی زندگی میں بھی یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. زینت کا لفظ پھر آ گیا, میں نے نوٹ کرایا تھا, چمک دمک. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امدا, اور باقی رہنے والی نیکیاں اعمال صالحہ وہ ہے کہ جو بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک, ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے. یہاں جو مال و دولت دنیاوی ہے یہ تو یہی رہ جانا ہے, یہ ساتھ نہیں جائے گا, بلکہ یہ لائبلٹی بنے گا, حساب دینا ہوگا, ساتھ نہیں جائے گا تمہارے, لیکن ایک ایک پائی کا حساب اللہ لے گا, کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. اسی طریقے سے اولاد ہے, زینت ہے, اس زمانے میں اولاد کا معاملہ خاص طور پر زینت کا تھا, آج ذرا ٹرینڈ بدل گیا, لیکن بات کیا, مال و دولت وہ تو ہے اور اس کی چمک دمک میں بھی اپنا اضافہ ہوا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امدا, باقی رہنے والے تو وہ اعمال صالحہ ہیں جو بہت بہت بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک, ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, تم زمین کو دیکھو گے بالکل چٹی الکھلے میدان کی طرح, سب اونچ نیچ برابر ہو جائیں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم ان سب کو جمع کریں گے, فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. انسان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ یہیں پر موت کے بعد اپنا خاتمہ قبول کر لے یا دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار ہے, نو آپشن. کوئی شخص بھی جو ہے وہاں سے نکل نہیں سکے گا, سب کو حاضر ہونا ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور وہ پیش کیے جائیں گے میرے رب کے سامنے صفے باندھ کر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اب آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا, بلکہ تمہارا تو کہنا یہ تھا, تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے, کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے, کوئی دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے. وہ تو الکتاب, اور پھر پیش کیا جائے گا اعمال نامہ. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, تم دیکھو کہ مجرموں کو کہ لرز رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے اس کے حساب سے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے درد ہے, اور وہی کچھ درد ہے جو انہوں نے کرتوت کیے تھے. وَيَقُولُونَ يَا لَيْلَتَنَا مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ, اور کہیں گے ہائے ہماری شہادت, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, یہ کتنا ایک مکمل ریکارڈ ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, اس میں نہیں چھوٹی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یا کوئی بڑی بات, الا احصاها, مگر سب کا احاطہ کر لیا جائے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو عمل بھی کیا ہوگا اس کو موجود پائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر اگر کسی عمل کوئی برا عمل کیا توبہ کر لیے سچی توبہ تو اللہ نے معاف کر دیا, وہ سارا حساب کتاب اس کے اندر پورا ہوگا, لیکن جو عمل کیا ہے وہ اس میں موجود ہے. میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو بھی اس کے اندر دیکھ لو گے تم اسے, اور ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے تو اس کے اندر موجود پاؤ گے, ریکارڈ مکمل ہے. ولا یظلم ربک احدا, اور ان کا رب جو ہے تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وہی سننا بھی مزہ آئے کہ سدور یاد نفا سجد ملتا ہے تیس, یہ پھر آ رہا ہے اور پانچویں مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے کسی صورت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ساتواں رکوع شروع ہوا تھا قصہ آدم ابلیس سے, اور یہاں بھی ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے قصہ آدم ابلیس سے, اگر سے یہاں مختصر ہے. وہی سننا بھی مزہ آئے کہ سدور یاد ہم, اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سجدہ ملتا ہے ابلیس, تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. کان من الجن, یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں واضح کیا گیا کہ وہ جنات میں سے. فصفق عن امر ربه, تو اس نے سرداری کی اپنے رب کے حکم کی, نافرمانی کی, تکبر کا مظاہرہ کیا. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی, اب یہاں انسانوں سے اللہ کا ایک شکوا ہے کہ کیا تم نے اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو جو اس کے چہرے چالتے ہیں, انہیں تم نے اپنا دوست اور ساتھی اور رفیق بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, کھلے دشمن ہیں, سخت ترین دشمن ہیں. یہ ہو رہا ہے اس وقت, سب کی دوستی جو ہے وہ ابلیس اور ان کے چہرے چاٹوں کے ساتھ ہے, سہارا ان کو سمجھا جاتا ہے, امیدیں ان سے وابستہ ہیں. وہ اقبال نے کہا کہ بتوں سے دوست کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی. ہم کس سے امید لگاتے ہیں کس سے نہیں لگاتے, امریکہ سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں چاہے وہ ٹھوکرے مار رہا ہو. اللہ پر توکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خدا سے نہ امید, خدا بھی بچا سکتا ہے ہمیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے بچا لے گا, امریکہ کے پاس کیا کچھ ہے, ٹیکنالوجی کتنی ہے. تو بتوں سے تجھ سے امیدیں, خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ ہمارے حکیم الامت تو ساری باتیں کہہ گئے ہیں, واقعتا قرآن کی صحیح ترجمانی کی ہے, لیکن ہم ان کا نام تو الاپتے ہیں, اس کی گردان کرتے ہیں, اس کی تعلیمات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو شکوہ اللہ نے کیا کہ تم نے شیطان کو اور اس کے چہرے چاٹوں کو اپنا دوست بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر, ہمیں کہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا, کیا ہی برا بدل ہے ظالموں کے لیے, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے وعدوں پہ بھروسہ. میں اشدتهم خلف السماوات والارض, میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت, ان کو تو نہیں بلایا. ولا خلف انفسهم, اور نہ خود انہیں کو پیدا کرتے وقت ان کو گواہ بنایا تھا. وما كنت متخذ المضلين عضدا, اور نہ میں ایسا تھا کہ بہکانے والوں کو اپنا دست و بازو بناؤں. تم نے ان کو جو سمجھ لیا کہ اختیار کے مالک وہ ہیں, ان کے پاس ہے وسائل, وہ ہیں قوت اور اختیار کے مالک, ان کے پاس سے زیادہ حصہ, شریک ہے. کیسے شریک ہے, میں نے تو ان کو کوئی شریک نہیں کیا, زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت کہیں ان کے ساتھ کوئی مدد نہیں دی. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے اختیار میں. فَدَعَوْهُمْ, ذرا بلاؤ میں, وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, اور وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دیں گے, اور موبق کہ یہ مطلب یہ ایک ہلاکت کی جگہ حائل کر دیں گے، درمیان میں گہری کھائی ہوگی ہلاکت والی، جن کو بھی وہ پکارتے تھے ان کے اور مشرکین کے درمیان. ورال مجرمون النار، اور مجرم لوگ جو ہیں گناہگار وہ دیکھیں گے آگ کو. فظنوا انہم واقعوها، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تو اسی کے اندر ہمیں پڑنا ہے. ولم یجدوا عنها مصرفا، اور پھر وہ وہاں سے کوئی راہ فرار، کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے مضامین طرح طرح سے مختلف اسالیب سے بیان فرما دی. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، اور انسان اکثر چیزوں سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا، اکثر مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو. وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لاتے جب وہ ہدایت ان کے پاس آئی. ویستغفروا ربهم، اور وہ اس ہدایت کو قبول کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے. الا ان تاتيهم سنة الاولین، مگر یہ کہ وہ بھی کسی انتظار میں ہے کہ اگلے لوگوں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے. ابھی اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں اور تو کوئی بات کوئی قسم باقی نہیں رہ گئی. او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب آ کھڑا ہو ان کے بالکل سامنے. وما ارسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسول نہیں بھیجتے رہے مگر انہیں مبشر اور منذر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ جو کافر ہیں یہ باطل کی مدد سے کٹ بحثی کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں. لیدشذو به الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو پکا کر دیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میری تنبیہات کو مذاق اور تمسخر کا نشانہ بنا دیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اللہ کی آیات کے ذریعے سے. فاعرضوا عنها، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی گئی ہو، اس کے حوالے سے اسے نصیحت کی گئی ہو، اس کے حوالے سے انذار اور تبشیر ہوا ہو، اور پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر لے. ونسی ما قدمت یداہ، اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں میں آگے بھیجا ہے، جو کمائی کی ہے. انا جاننا علی قلوبہم مکنۃ من یفقہوا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اب وہ سمجھنے سے رہ گئے ہیں. وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وان تدعوہم الی الہدیٰ، اور اگر تم ان کو بلاؤ راہ ہدایت کی طرف. فلن یہتدوا اذن ابدا، تو اب وہ آئندہ کبھی بھی ہرگز ہدایت پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بہت ہی بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ انہیں پکڑنے لگتا ہر ان کی برائی پر جب بھی وہ گناہ کریں، فوراً پکڑتا. لعجل لهم العذاب، تو جلد ڈال دیتا ان کے اوپر عذاب، مسلط کر دیتا. بل لهم موعد، بلکہ ہر ایک کے لیے، ان میں سے سب کے لیے ایک وقت معین ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں سب جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. وہ چھ بستیوں کا ذکر بار بار ہم کر چکے ہیں، چھ رسولوں کا تذکرہ. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا. ان آیات کے خاص طور پر مشرکین عرب سے زیادہ گفتگو ہے کہ تم اب بھی نہیں مان رہے تو اللہ کا عذاب جو ہے اگر سابقہ اقوام پر آیا تھا تو وہ تم پر بھی آ سکتا ہے. وہ عذاب ہلاکت اگر ہم بڑی بڑی تہذیبوں پر اللہ نے مسلط کیا تھا تو کیا اللہ کے ہاتھ بند گئے کہ وہ اب تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ ڈرنا چاہیے کہ وہ عذاب جو ہے وہ تم پر بھی آ سکتا ہے، اور یہ موقع جو ہے وہ تم ضائع کر رہے ہو. اگلے رکوع میں پھر ایک بہت اہم دلچسپ واقعہ بھی ہے اور بہت سبق آموزی کا بھی پہلو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات اور وہ ایک معاملہ جو ہوا تھا، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ ملاقات کرنے گئے تھے، اس کی تفاصیل آئیں گی انشاءاللہ اب چار حضرت کے بعد. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الحسنی.